جس نے سارے انبیاء کی زحمتوں کو ثمر تک پہنچایا. یہ کون آیا جس کے کام کی صورت میں انبیاء کی آرزوئیں پوری ہوئیں، آئمہ کی دعائیں پوری ہوئیں؟
یاد امام یادآور عزت ملت ایران و بیداری ملت ایرانه، یادآور عصبه شدن و قدوه شدن ملت ایران برای همه امت اسلامی و ملت‌های مستضعف است. یاد امام نیرو بخش است، امید بخش است. این یاد را باید زنده نگه داشت و راه امام و خط امام و انگشت اشاره امام را و نشانه هایی را که امام برای پیمودن این راه قرار داده است باید قدر دانست. از همه بیشتر جوان ها و مسئولین کشور باید به مسئله توصیه های امام و وصیت نامه امام به چشم یک دستورالعمل نگاه کنند.
باورم نمی شود.
مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں ایک ایسا باعزمت شخص رہتا تھا جو اس دور میں جس میں میں زندگی گزار رہی ہوں ایک عظیم انقلاب کا باعث بنا. ایسی شخصیت کے گھر جا رہی ہوں
سن 1901 میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے دن ایران کے صوبہ اصفہان کے شہر خمین میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام روح اللہ رکھا گیا.
روح اللہ خمینی کی ولادت سے تقریباً 100 سال پہلے سید احمد موسوی جو امام خمینی کے دادا بھی تھے نجف اشرف سے ہجرت کر کے خمین تشریف لاتے ہیں. خمین میں سید احمد موسوی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور خداوند کریم سید احمد موسوی کو ایک فرزند سے نوازتے ہیں جن کا نام سید مصطفیٰ تھا. سید مصطفیٰ موسوی کو 42 سال کی عمر میں وہاں کے زمینداروں اور وہاں کے جو وڈیرے تھے ان کے خلاف قیام کرنے کے جرم میں شہید کیا جاتا تھا. اس وقت امام خمینی کی عمر صرف 5 ماہ کی تھی.
روح اللہ موسوی کے والد سید مصطفیٰ کے شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تہران تک گئے. اس طرح روح اللہ موسوی نے بچپن سے ہی ان تلخ تجربات کا سامنا کیا.
روح اللہ کی نگہداشت اور پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی نے کی. روح اللہ موسوی نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا اور خمین شہر میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 19 سال کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر عراق چلے گئے۔
اس کے بعد وہ اپنی والدہ ماجدہ حاجر بانو اور اپنی پھپھی صاحبہ خانم کے سر سرپرستی رہے، اور 15 سال کی عمر میں ان دونوں کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔
عراق اس زمانے میں ایک اہم علمی مرکز شمار ہوتا تھا، جسے آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری یزدی چلایا کرتے تھے۔ ایران میں رضا خان کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد تقریباً سن 1921 کے قریب عوام اور علماء کے مطالبے پر آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی قم تشریف لے گئے، اور روح اللہ موسوی خمینی نے بھی 20 برس کی عمر میں اپنے استاد کے ہمراہ قم ہجرت کی تاکہ حوزہ علمیہ قم کی تشکیل میں ان کی مدد کر سکیں۔ اپنی علمی صلاحیتوں، پاکیزگی نفس، زہد و تقویٰ، بہادری اور انصاف پسندی کی وجہ سے بزرگوں اور معززین کی زبانوں پر ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوا کرتا تھا۔ حضرت روح اللہ خمینی نے سن 1929 میں آیت اللہ حاج مرزا محمد ثقفی تہرانی کی دختر نیک اختر کے ساتھ شادی کی۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی سن 1930 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی دیگر اولادوں میں ایک بیٹے سید احمد خمینی اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ روح اللہ برسوں تک اس اہم علمی مرکز میں اسلامی تعلیمات کے حصول اور تزکیہ نفس میں مشغول رہے، اور اس دور کے بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔
آیت اللہ عبد الکریم حائری کے انتقال کے بعد سید روح اللہ موسوی نے دیگر علماء اور مجتہدین کے ساتھ مل کر آیت اللہ برجردی کو زعیم حوزہ کے طور پر پیش کیا۔ اسی زمانے میں روح اللہ موسوی خمینی اصول فقہ، فلسفے اور عرفان کے نمایاں اور ممتاز مدرس اور مجتہد کے طور پر پہچانے جا چکے تھے۔
گہری سمجھ بوجھ، زبان کی سچائی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہمیشہ آپ کو اہم اور سنگین ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ روح اللہ موسوی بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ علماء کی عظمت اور ایک عظیم قوم کی رہنمائی کے لیے صرف علوم و احکام کے حصول اور دینی اصطلاحوں نیز کلامی مباحث کو سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ علماء کے کاندھوں پر بڑی اہم، بھاری، سنگین اور خطیر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔
ہمیں یہ توقع ہے کہ ہر درس پڑھا ہوا انسان خمینی بنتا ہے۔ عزیزان، درس خمینی نہیں بناتا، درد خمینی بناتا ہے۔ درسوں سے خمینی نہیں نکلتے، دردوں سے خمینی نکلتے ہیں۔ جن کے اندر درد موجود ہو، درد دین موجود ہو، درد مستضعفین موجود ہو، درد محرومین موجود ہو، درد امت موجود ہو، درد مسلمین موجود ہو، درد بشریت و انسانیت موجود ہو، اور درد ریاکاری سے نہیں ہوتا، درد تڑپاتا ہے، درد فریادیں کرواتا ہے۔ امام نے جو فریادیں کی، امام نے جو آو نالے کیے، وہ سب درد کی وجہ سے تھا، درس کی وجہ سے نہیں تھا۔ درس ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، لیکن دین کو درد مندوں کی ضرورت ہے۔ اگر درس ہو، درد نہ ہو، یہ درس مضر ہوتا ہے دین کے لیے، یہ درس بوجھ بن جاتا ہے دین کے اوپر۔
ان دنوں متفقین کے قبضے کی وجہ سے ایران بڑی ہی تشویشناک صورتحال سے دوچار تھا۔ مذہبی اور اسلامی معاملات اور دینی مدارس کے سلسلے میں رضا شاہ کی دشمنی میں شدت آ گئی تھی، اور اس کا استبدادی چہرہ پوری طرح نمایاں ہونے لگا تھا۔ علماء اور مذہبی لوگ کن ذہن اور جاہل رضا شاہ کے بنائے ہوئے گھٹن اور دباؤ کے ماحول سے سخت نالا تھے۔ ایسے تاریخ دور اور ایسے حساس اور خطرناک حالات میں جہاں لوگوں کے آرام، آسائش اور ان کی آزادی کو رضا شاہ کے دربار اور اس کے لاؤ لشکر پر قربان کیا جا رہا تھا، روح اللہ خمینی پورے احساس ذمہ داری اور بہادری کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اخلاقی دروس کے ذریعے محققین کو ایک انتھک جد و جہد کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار انگریزوں نے جو رضا خان کو اقتدار میں لائے تھے، جب دیکھا کہ اس کا وجود ان کے لیے ضروری نہیں ہے تو انہوں نے اسے دودھ کی مکھی کی طرح باہر نکال دیا اور اس کے جوان سال بیٹے محمد رضا کو اقتدار میں لے آئے، جو ان کے مفادات کا بہتر طریقے سے تحفظ کر سکتا تھا۔ لیکن اب دین و ملت اور مملکت کے خلاف سازشوں اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دور میں عربی زبان میں شیعہ مذہب اور ایرانیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی۔ روح اللہ موسوی نے اس توہین آمیز کتاب کا مدلل جواب اپنی کتاب کشف الاسرار میں دیا، جو سن 1941 میں شائع ہوئی۔ آپ اپنی کتاب کشف الاسرار میں یوں رقم تراز ہیں:
خدا کے لیے قیام ہی نے خاتم النبیین کو تنے تنہا دور جاہلیت کی تمام تر رسوم اور عقیدوں پر غالب کر دیا اور بتوں کو خانے خدا سے نکال باہر کیا اور اس کے بجائے توحید اور تقویٰ کی بنیاد رکھی۔ دوسری جانب کسی شخص کے لیے قیام ہے جس نے ایک جاہل مازندرانی رضا خان کو کئی لاکھ افراد پر غلبہ دے دیا تاکہ وہ ان کے جان و مال کو اپنی عیاشی کی نظر کرتا رہے۔ یہ ذاتی مفادات کی تحریک تو ہے جو آج چند سڑک چھاپ لڑکے محمد رضا خان اور اس کے حواری ملکی دولت کے مالک بن کر مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حکمرانی کر رہے ہیں۔
امام خمینی نے شروع کہاں سے کیا، پہلا قدم کون سا اٹھایا؟ میں کچھ چند پروگرام جو پہلے ہوئے اسی سلسلے کے ان میں ایک اشارہ کیا ہے، اہل معرفت سے اولیاء اللہ اور عرفاء جو اہل سیر و سلوک ہیں، امام خمینی بھی ان اسی قبیلے سے ہیں، اہل سیر و سلوک ہیں، لیکن سلوک امام خانقاہی نہیں ہے، سلوک امام اجتماعی ہے، اجتماعی سالک، جو تنہا خدا کی طرف نہیں جا رہا بلکہ اپنے ساتھ پوری امت قافلہ بشریت کو لے کر اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ عرفان کی منزلیں، سلوک کی منزلیں اور عرفان نے ذکر کی ہیں، الحمدللہ اہل دانش و علم ہیں آپ، مطالعات ہیں آپ کے، پہلی منزل یقظا بیان کیا گیا ہے، پہلی منزل یقظا، یقظا یعنی بیزار بیداری۔ عرفا جب کسی کو لیتے ہیں شاگردی میں اپنی تحت تربیت اور اسے راہ سلوک و سیر اسے سکھاتے ہیں، سب سے پہلا درس، سب سے پہلا عمل و اقدام اس پر یہ انجام دیتے ہیں کہ وہ بیدار ہو، چونکہ غافل اہل سیر و سلوک نہیں ہوتا، سویا ہوا اہل سیر و سلوک نہیں ہوتا، اور سوئے ہوئے اگر چلتا ہو سیر و سلوک کر رہا ہو تو خطرناک ہوتا ہے، جیسے سوئے ہوئے اگر بول رہا ہو کوئی آدمی بڑا ڈر لگتا ہے سب کو، جتنے جاگ رہے ہو ایک آدمی سوئے میں باتیں کر رہا ہو اسے سب ڈرتے، اسے محسوس نہیں ہوتے کہ یہ بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، اور اگر کوئی سوئے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے اٹھ کے چلنا شروع کر دے اسے تو سبھی ڈرتے ہیں، سب کہتے ہیں بھائی زنجیر باندھو اس کو، تالا لگاؤ کہ یہ باہر نہ آئے، چونکہ خطرناک ہے، نیند کے عالم میں چلنا خطرناک ہے، غفلت میں، نیند میں سویا ہوا انسان سلوک اللہ شروع کر دے، کوئی حرکت شروع کر دے، بیداری جب تک نہ ہو یہ سلوک انسان کو تباہ کرتا ہے، حرکت بغیر بیداری کے ہلاکت آفرین ہے، ہلاک کرنے والی حرکت ہے، پہلے بیدار ہوں۔ یقظا و بیداری شرط اول سلوک ہے۔ امام نے، جامع شخصیت، امام نے سب کچھ پڑھا ہوا تھا، دین کو بڑی گہرائی میں امام نے پڑھا تھا، قرآنی عرفان تھا امام کا، لہذا انبیاء کے متعلق قرآن نے یہی فرمایا کہ انبیاء کا پہلا کام امتوں کو غفلتوں سے نکالنا ہے. انبیاء بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، خداوند نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کس لیے؟ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے اندر عقلانیت کو ابھاریں، ان کے اندر شعور پیدا کریں، ان کے اندر بیداری پیدا کریں. چونکہ انبیاء کا پیغام صرف بیدار لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، باقیوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے بیداری پہلا قدم ہے عزیزان. بیداری کے بغیر عبادتیں عبادتیں نہیں ہیں، بیداری کے بغیر کوئی حرکت حرکت نہیں ہے، بیداری کے بغیر کوئی تبدیلی تبدیلی نہیں ہے، بیداری کے بغیر کوئی انقلاب انقلاب نہیں ہے. سب کام بیداری سے شروع ہوتا ہے. اس لیے امام نے علمن و عملن یہی سے آغاز کیا، یعنی اپنی تھیوری اپنے نظریے کا آغاز بھی بیداری سے کیا اور اپنے اقدام اپنے عملی اقدام بھی بیداری سے شروع کیا. سب سے پہلے امام نے جا کر شاہ کو نہیں للکارا، سب سے پہلے سوئی ہوئی قوم کو للکارا. وہ خطبے آج بھی امام کے موجود ہیں. وہ تقریر عجیب لہجہ تھا امام کا، اس کے اندر حماسا حماسی تقریر امام نے کی. یہ وہ زمانہ تھا عزیزان کہ جب شاہ کا نام بھی لینا، شاہ کا کوئی نام لیتا، رضا شاہ کہنا سزائے موت تھی. نام کیوں لیا آپ نے اس کا؟ کیا کہنا چاہیے تھا آپ کو؟ اعلی حضرت ہمایونی. اس لقب سے شاہ کو پکارے، اعلی حضرت ہمایونی. نہ کہیں کہ شاہ رضا شاہ، رضا شاہ کہیں گے جیل میں آپ، توہین کی آپ نے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی شاہ کا نام نہیں لینے کے مجاز تھا، اظہار نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی، اس وقت علماء خاموش، حوزے خاموش، متدینین خاموش، تاجر خاموش، انٹلیکچوئلز خاموش، اسٹوڈنٹ خاموش، سکوت مطلق، جمود مطلق. امام نے مسجد میں آ کر ابھی بھی قم میں حرم حضرت سیدہ معصومہ سلام اللہ تعالی علیہا کے جوار میں ایک مسجد ہے، مسجد اعظم کے نام سے، اس مسجد کے ایک شبستان میں امام نے وہ تقریر کی اور اس میں یہ فرمایا کہ اے مسلمین جہان، اے ملت ایران، من اعلام خطر می کنم، یعنی پہلے ان کو جھنجھوڑا اور اس میں نام لیتے لیتے اے علماء من اعلام خطر می کنم، اے قم من اعلام خطر می کنم، اے نجف من اعلام خطر می کنم، اے مراجع اعظم من اعلام خطر می کنم. ڈر گئے، سہم گئے وہ لوگ. جہاں پر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا وہاں پر اتنی بلند آواز، یہ بانگ یہ عجیب تھی لوگوں کے لیے، سہم گئے سب. اب کیا ہوگا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ امام مسجد میں تقریر کر کے گھر آ گئے. رات کو کمانڈو آئے امام کے گھر میں، دیواروں سے اترے، پریشان سب لوگ پریشان، امام کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی پریشان اور دوسرے بھی پریشان. امام نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ ان کو آنے دو اندر، کہا مجھے ابا کبا پہننے دو. امام نے ابا کبا پہنی، ان کے ساتھ چلے. راستے میں کمانڈو فوجی امام کو لے کے جا رہے تھے اور ان کے رنگ اڑے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے ہیں ان کے، اور امام ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں ساتھ ہوں تمہارے. اور یہ اطمینان آخر تک رہا امام کے اندر، کبھی بھی امام کے وجود پہ لرزہ تاری نہیں ہوا کسی جگہ بھی. پہلا کام امام نے امت کی بیداری سے شروع کیا. جب امت کسی حد تک بیدار ہوئی پھر شاہ کو للکارا، پھر شاہ کو للکارا، پھر امریکہ کو للکارا، پھر پوری دنیا کو للکارا. اور ایک جگہ تو امام نے یہاں تک فرما دیا کہ امام کی اصطلاح تھی ان کے بارے میں جہان خار، خون خار، آدم خار. امریکہ کو امام آدم خار کہتے تھے، کہ میں ان آدم خاروں کو، ان انسان خاروں کو اور ان جہان خاروں کو میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے دین کے مقابلے میں آ گئے تو ہم ان کی پوری دنیا کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ اور امام کا یہ فرمانا تھا کہ اگر خمینی کو سب چھوڑ جائیں، ساتھی بھی چھوڑ جائیں، پیروکار بھی چھوڑ جائیں، علماء بھی چھوڑ جائیں، تنہا بھی رہ جائے خمینی، پھر بھی ان تاغوتوں کے مقابلے میں تنہا ڈٹا رہے گا۔
حکومت پہلوی کو امام خمینی کی موجودگی اور ان کی نیز ان کے ساتھیوں کی جد و جہد کی جانب سے تشویش لاحق ہوئی اور حکومت نے انہیں ترکی اور پھر عراق ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔
جب عراق سے امام کو ایران سے جلا وطن کیا گیا، ترکیہ میں، ترکیہ سے نکال کے عراق میں، پھر عراق سے نکالا گیا تو پیرس گئے۔ اکثر جلا وطنی کی عمر عراق کے اندر گزاری، بہت کم مدت فرانس کے اندر گزاری۔ یہ جو اکثریت، اکثر عمر کا حصہ و جلاوطنی کا حصہ عراق میں گزارا، امام خود اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن عراقی خفیہ سروس کا ایک اعلیٰ افسر، بلکہ ان کا چیف ہیڈ ان کا آیا میرے پاس اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ آپ عراق کے اندر رہ کر شاہ کے خلاف، امریکہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے، چونکہ ہمارا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیں کسی کے لیے۔ اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ فریضہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ نظر رکھوں، لہذا آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو عراق میں رہنا ہے، نجف میں رہنا ہے، درس پڑھانا ہے تو آپ یہ بیان بازی ختم کر دیں، یہاں سے کوئی پیغام عراق نہ جائے، ایران نہ جائے، کوئی اطلاع یہاں سے نہ نکلے، کوئی بیان نہ نکلے، کوئی کیسٹ یہاں سے نہ جائے۔ کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی تو پھر ہم اپنے فریضے پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امام نے اس کو فرمایا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے ایک فرض شناس افسر سے مل کر جو اپنے فرائض بخوبی سمجھتا ہے اور ان کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تجھے ایک فرض شناس فقیہ سے مالا پڑا ہے۔ فرض شناس فقیہ سے تیرا مالا پڑا ہے، تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو بھی فرض شناس ہے، میں بھی فرض شناس ہوں، تجھ پر تیری حکومت کے فرائض عائد ہوتے ہیں، مجھ پر میرے اللہ کے فرائض عائد ہوتے ہیں، تو اپنے حکومتی فریضے پر عمل کر، میں اپنے دینی فریضے پر عمل کرتا ہوں۔ تو اپنے فریضے پر عمل کر، میں اپنے فریضے پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے اپنے فریضے پر عمل کر دیا، کہا آپ نکل جائیں، عراق سے نکل جائیں، دیس نکالا مل گیا، ایک ہی دن میں نکال دیا۔ اسی دن کویت کی امبیسی میں جا کر امام کے ساتھیوں نے کویت کا ویزا لے لیا کہ عراق سے نکل رہے ہیں، بارڈر پہ کویت ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ ویزا تو امبیسی نے دے دیا، لیکن بعد میں ایرانی سفارت خانے کی مداخلت سے اور شاہ کے کہنے پر کویت نے اپنا بارڈر بند کر دیا۔ امام بائی روڈ گئے، کویت کے بارڈر پہ پہنچے، بارڈر بند سیل کر دیا، فوج آ گئی کہ آپ نہیں جا سکتے یہاں سے۔ اب عراق سے نکل گئے، ایران آ نہیں سکتے، کویت جس کا ویزا ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پوزیشن ہے۔ امام نے یہاں پر ایک جملہ بیان فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اس بارڈر سے اس بارڈر پر، اس ملک کے بارڈر سے اس ملک کے بارڈر پر ساری زندگی سرحدوں پہ اور بارڈروں پہ گزار دوں گا، لیکن یزید زمان اس شہنشاہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ عزیزہ، چونکہ مسلحت کی عبا اتار کر حقیقت کی عبا امام نے پہن لی تھی، کہا میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لگتا یہ تھا کہ یہ جملہ اس امام نے سیکھا کہاں سے ہے کہ میں بارڈروں پہ گھومتا رہوں گا، میں سرحدوں پہ گھومتا رہوں گا، میں اس ملک سے اس ملک میں جاتا رہوں گا، ایئرپورٹوں پہ زندگی بسر کر دوں گا، لیکن کبھی بھی یزید زمان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ جب آتے ہیں ہم کربلا میں تو یہاں پر ہمیں امام خمینی کے مولا کا جملہ ملتا ہے، حسین ابن علی کا جملہ ملتا ہے، ابو الاحرار کا جملہ ملتا ہے، سید الشہداء کا جملہ ملتا ہے کہ جب ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ بھیا کہیں جا کر پناہ لے لو، اگر مکہ پناہ نہیں دیتا تو یمن چلے جاؤ، یمن پناہ نہیں دیتا تو سہارا میں چلے جاؤ، سہارا پناہ نہیں دیتا تو غاروں میں چلے جاؤ۔ تو سید الشہداء نے کیا فرمایا، یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایا تو یزید ابن معاویہ تا ابدا۔ اے برادر جان، اگر مجھے کوئی زمین کا حصہ اور کوئی گوشہ مجھے پناہ نہ دے، پھر بھی میں ان صحراؤں میں گھومتا رہوں گا، اس یزید کی سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جلاوطنی کے بعد سن 1967 تک بظاہر پہلوی حکومت سکون سے رہی اور بظاہر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ اس دوران امام خمینی ایران کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیانات و پیغامات جاری کر کے نیز نجف میں اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ کے عنوان سے اپنے درس خارج میں نظریاتی لحاظ سے تحریک کے مستقبل کے تعین کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1967 کے بعد ایران کے شاہ اور ملکہ فرح کی تاج پوشی، 2500 سالہ سلطنت کا جشن، آئین میں تبدیلی، فرح کو نائب السلطنت کے عہدے پر فائز کرنا، کشتی کے قومی چیمپئن تختی کا مشتبہ قتل، عربوں اور اسرائیل کی 6 روزہ جنگ، الاقصی مسجد کو جلانے، آیت اللہ سعیدی اور آیت اللہ غفاری کی شہادت، رستاخیز پارٹی کی تجویز، سن 1975 میں مدرسہ فیضیہ پر حملہ اور 1977 میں امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شہادت۔
نجف میں 13 سال کے قیام کے دوران بھی امام وقت کی پابندی میں مشہور تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی، اپنے تنظیم کیے ہوئے اوقات پر سختی سے عمل کے پائے بند تھے۔ ان کی مصروفیات کی شروعات صبح 4 بجے سے ہوتی تھی، بیدار ہونے کے بعد نماز شب اور قرآت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ نماز فجر کے بعد دعائیں پڑھتے تھے 6 بجے صبح تک، پھر 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک سوتے اور طلوع آفتاب سے پہلے مسجد شیخ انصاری کے لیے نکل پڑتے تھے، اور 11:30 بجے سے گھر لوٹنے تک درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، اور پھر گھر میں تھوڑی دیر آرام کرتے اور اس کے بعد جو درس پڑھایا اسے منظم کرتے، اور پھر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ ملاقات کے لیے ہر ایک کو 5 سے 10 منٹ کا وقت دیتے تھے۔ نماز ظہر مسجد شیخ انصاری یا مسجد ہندی میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ نے زیادہ تر سیاسی خطبوں کو شیخ انصاری کی مسجد ہی میں دیا ہے۔ دوپہر 1 بجے کھانا کھانے گھر آتے، امام کا کھانا ایک طرح کا ہوتا تھا۔ پھر 30 منٹ سے 45 منٹ تک قیلولہ کرتے، اور بیدار ہونے کے بعد امام اپنی مخصوص چائے بنا کر پیتے تھے۔ شام 4:15 بجے سے امام اپنی مصروفیات کا آغاز مطالعہ سے کرتے، اور اسی دوران آدھا گھنٹہ اپنے صحن میں یا چھت پر ٹہلتے۔ غروب کے بعد مغرب کی نماز اپنے گھر کے صحن میں یا پھر مسجد آیت اللہ بروجردی کے صحن میں جماعت سے پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد 45 منٹ تک اپنے صحن میں اکیلے بیٹھتے تھے، کہ جو ان کا سب سے بہترین وقت تھا۔ رات 10 بجے امام علی علیہ السلام کے حرم میں جا کر 2 گھنٹہ یا آدھی رات تک وہیں رہتے، اور پھر 12 بجے رات گھر لوٹتے تھے، اور صبح 2 بجے تک مطالعہ کرنے کے بعد سو جاتے تھے، اور 4 بجے اٹھ کر پھر زندگی اسی معمول کے مطابق گزارتے تھے۔ اس طرح امام دن بھر میں کل 3 گھنٹہ اور 5 منٹ سوتے تھے، اور عراق میں 13 سال تک ایسی ہی زندگی گزاری، اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک ایسے ہی رہے۔
خدا میداند کہ من ہر وقت نظرم به این جوان
خدا گواه ہے کہ میں جب بھی ان جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ محاذ جنگ پر جا رہے ہیں، جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ میری عمر اس وقت 80 سے اوپر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت ان جوانوں نے چند دنوں میں کی ہے، ہم نے 80 برسوں میں نہیں کی ہے۔ دراصل ہم نے اپنی ٹھیک تربیت ہی نہیں کی۔
اور سن 1978 میں امام خمینی کی فرانس کے نوفل و شاتو ہجرت جیسے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، اور اس دوران امام خمینی نے یورپ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے خطوط کے جوابات اور اپنی تقریروں اور پیغاموں کے ذریعے ایران میں انقلاب کی تحریک کی قیادت کی
و اصل پیوستگی را در رهبری مردم حفظ کرد. برگزاری مراسم شہادت حاج آقا مصطفی
سن 1977 میں امام خمینی کے بیٹے مصطفی خمینی کی شہادت کے بعد ان کے سوگ کے لیے نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو اس بات کا باعث بنا کہ 15 برس کے طویل عرصے کے بعد امام خمینی کا نام کھل کر ممبروں اور مسجدوں میں لیا گیا، اور عوام امام خمینی کا نام آنے پر صلوات بھیج کر ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگے، اور یہ سلسلہ ان کے 40ویں تک جاری رہا، اور اس کا ملک کے سیاسی حالات پر بہت اثر ہوا۔ لیکن 40ویں کے بعد اور جب حالات پرسکون ہو گئے تو روزنامہ اطلاعات میں رشیدی مطلق کے مستعار نام سے ایک مقالہ شائع ہوا جس میں امام خمینی کی توہین کی گئی تھی۔ اس پر قوم کے علماء اور طلاب نے احتجاج کیا، طلاب احتجاج کرتے ہوئے مراجع اور علماء کے گھر گئے اور سڑکوں پر مظاہرے کیے، یہاں تک کہ 9 جنوری سن 1977 میں شام کے وقت قوم کے شہدا اسکوائر پر شاہی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرہ کرنے والوں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہو گئے۔ دینی طلبہ کی شہادت کے بعد قوم اور ملک کے دیگر علاقوں میں سوگ کے جلسے منعقد ہوئے، اور قوم میں شہید ہونے والے دینی طلبہ کے 40ویں کے موقع پر تبریز میں عوام پر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی، اور اس موقع پر شہید ہونے والوں کا 40ویں قوم کی مسجد اعظم میں منایا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، انقلاب کی تحریک زور پکڑتی جا رہی تھی، اور لوگ شہیدوں کے 40ویں میں شہید ہوتے اور پھر ان کا 40ویں منایا جاتا، جس میں کچھ دوسرے لوگ شہید ہو جاتے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اس بحرانی دور میں یعنی سن 1978 تک امام خمینی نے بخوبی انقلاب کی تحریک کی قیادت کی، اور اتنے تشدد اور قتل و غارت گری کے باوجود امام خمینی نے اسی سال انقلاب کونسل کی تشکیل دی، اور پہلوی حکومت تمام تر کاوشوں، ملک میں اپنے ایجنٹوں اور غیر ملکی حمایتیوں کی کوشش کے باوجود ایرانی عوام کے سامنے ٹک نہیں پائی، اور شاہ کے ایران سے فرار کے بعد امام خمینی 14 برس کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس آئے، اور 11 فروری سن 1978 کو ایرانی تاریخ میں نیا باب جڑ گیا۔ بلا شبہ پورے دنیا میں اس انقلاب کو امام خمینی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے انقلاب خمینی کا نام دیتے ہیں، لیکن میرے
جب امام خمینی پیرس میں تھے، انقلاب کی تحریک اپنے زوروں پر پہنچ گئی، ایک فرانسیسی رپورٹر آیا امام کے پاس اور آ کر امام کو یہ کہتا ہے کہ آپ شاہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے پوچھا کہ آیا آپ تہران پہنچنے میں، چونکہ تہران ایئرپورٹ بند کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا جو جہاز آئے گا ہم اس کو ہٹ کریں گے، تو آیا آپ تہران پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام خمینی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ آپ اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح کے اس نے چند اور سوال کیے تو امام نے سب کا جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ تو تعجب سے کہتا ہے کہ پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ زمانہ جو تھا پوری دنیا پریشان تھی، پوری دنیا شرق و غرب صرف نگاہیں لگی ہوئی تھی کہ امام خمینی کا طیارہ تہران آتا ہے یا نہیں آتا، کیا ہوتا ہے۔ ساری دنیا جاگ کے، راتوں کو جاگ کر، اس زمانے میں یہ ٹی وی چینل نہیں تھے اتنے، صرف ریڈیو ہوتا تھا اور ریڈیو سے کان لگائے سنتے رہتے تھے لوگ، بہت کم گھروں میں ٹی وی تھا، اکثر ریڈیو پہ سن رہے ہوتے تھے، سب ریڈیو پہ کان لگائے لہجے لہجے کی خبریں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ طیارہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو وہ رپورٹر پوچھتا ہے کہ عجب لیڈر ہے کہ ساری دنیا کو اس نے پریشان کر رکھا ہے، ایک عجیب قیامت اس نے برپا کر رکھی ہے، ایرانی سارے روڈ پہ نکل آئے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، چین نہیں آ رہا ہے، اور میں اس سے جو بات پوچھتا ہوں یہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہیں. یہی جملہ اس نے امام کو کہہ دیا کہ آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے لیڈر ہیں. امام نے کیا کہا؟ بڑی آرام کے دھیمے لہجے میں کہا کہا کہ آخر تو سوال عجیب قسم کے کرتا ہے مجھ سے. تو وہ سوال کر رہے ہیں جو خدا سے پوچھنے کے ہیں. یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں, یہ خمینی کا کام نہیں ہے. خمینی کی بات خمینی سے پوچھ, مجھ سے یہ پوچھ کہ حکومت بنے یا نہ بنے, میرا طیارہ پہنچے یا نہ پہنچے, شاہ گرے یا نہ گرے, میں اس راہ کو جاری رکھوں گا. اگر ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے, خمینی یکا و تنہا ان یزیدیوں کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا. فرمایا خمینی سے خمینی کا کام پوچھ, تو اللہ کے کام خمینی سے پوچھ رہا ہے.
تہران ہوائی اڈے سے ایک بڑی سی گاڑی نکلی جس کے ڈرائیور محسن رفیق دوست تھے. امام آگے ڈرائیور کے پاس تھے اور ان کے فرزند احمد ان کے پیچھے تھے. دنیا بھر کے اخباری نمائندوں نے اس دن لوگوں کے ہجوم کو 70 لاکھ افراد بتایا ہے جو ہوائی اڈے سے بہشت زہرا تک بھرے ہوئے تھے, اور سب کو معلوم تھا کہ امام بہشت زہرا میں تقریر کریں. وہ گاڑی جس میں امام خمینی سوار تھے لوگوں کے ہجوم کے سامنے جواب دے دیا, اور اس حالت میں آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا. ہوائی فوج نے امام کو لے جانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا. امام ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئے جو انہیں اسٹیج کے پاس لے گیا جو خاص امام کے لیے بنایا گیا تھا. اسٹیج کے سامنے سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں امام کے چاہنے والے بہشت زہرا میں جمع ہوئے تھے. امام کی بہشت زہرا میں تقریر ایک کھلا ہوا اشارہ تھی کہ حکومت مذہبی لوگوں کی ہو, حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہو, اور اسی طرح اس 1000 سالہ نظریہ کے مقابلے میں انقلاب تھا کہ جس میں بہت سے فقہا دین کو سیاست سے الگ سمجھتے تھے اور کمزور دلیلوں کی بنا پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تھے. امام اس لیے ایران نہیں آئے کہ شاہ کے ساتھ حکومت بانٹ لیں اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے لیں. امام لوٹے تاکہ شاہ کو نکال دے, اور اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ حکومت فقیہ جامع الشرائط کا حق ہے.
من دولت تعیین میکنم, من تو دهن این دولت میزنم, من دولت تعیین میکنم, من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم, من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. میگن که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشه قباجه هستیم, یه مملکت دو تا دولت نداره, لیکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی, دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام وقامت أسودا تلبي.
اور آخر کار وہ پیدا ہو گیا، وہ آرزو اقبال، وہ امید اقبال، وہ شاہین اقبال.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
پاکستان انقلاب کے اثرات کو قبول کرنے کے لحاظ سے آمادہ ترین سرزمین ہے. قوم، پاکستانی قوم سب سے زیادہ آمادہ، وہ لوگ جو انقلاب کے اثرات کو قبول کر سکتے تھے وہ پاکستانی ہیں. اور یہ مطالعہ صرف ہمارا نہیں، سب کا ہے. یہ سب کو معلوم تھا کہ انقلاب کے اثرات پاکستانی قبول کریں گے. اور شروع میں یوں ہی ہوا، جب انقلاب رونما ہوا سب سے پہلا شخص پاکستانی تھا جس نے امام کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں، سب سے پہلا شخص، اور وہ مولانا مودودی ہیں. یعنی پاکستان کی آمادگی کی حد دیکھیں آپ. جب شیعوں کو ابھی پتا بھی نہیں تھا کہ خمینی نام کا کوئی رہبر ہے یا نہیں ہے، جب شیعوں کو لوریاں سنائی جا رہی تھیں، اس وقت ایک سنی رہنما کو یہ پتا تھا کہ یہ کیا گوہر ہے، یہ کیا گوہر ہے. انہوں نے باقاعدہ دعوت بھی دی کہ آپ یہاں آ جائیے، اگر آپ کو عراق میں پناہ نہیں ملتی، اگر آپ کو کویت میں پناہ نہیں ملتی، اگر آپ کو کسی ملک میں پناہ نہیں ملتی، ہم تیار ہیں آپ کو پناہ دینے کے لیے. اور حتیٰ بعض سیکولر لوگوں نے بھی دعوت دی امام کو کہ آپ پاکستان آ جائیں. اور جب انقلاب برپا ہوا، سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں بھی، حمایت کرنے والوں میں بھی پاکستانی موجود تھے، پیش پیش تھے پاکستانی. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پاکستان انقلاب کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ترین سرزمین تھی، سب سے زیادہ مناسب، اور آج بھی ہے عزیزان، آج بھی ہے. یہ جو آپ کے ہم وطن اور آپ کے ہم شہری نے یہ کہا تھا کہ یہ کشت ویران ہے، یہ کھیت ویران ہے، لیکن یہ کھیت ویرانی باغبان کی وجہ سے ہے. کھیت کا قصور نہیں ہے، باغبان کا قصور ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم چاہیے اس مٹی کو، یہ بڑی زرخیز زمین ہے. یہ قصور کھیت کا نہیں ہے، آمادہ ترین کھیت، زرخیز ترین کھیت. آپ سیالکوٹ میں سنیں چاول اچھا ہوتا ہے، اور سیالکوٹ کی سرزمین یا اس علاقے کی سرزمین اچھا چاول اگانے کے لیے مناسب ہے. لیکن اگر کوئی کسان، کوئی شخص جس کی بہترین سونا اگلنے والی زمین ہو، لیکن یہ اس زمین پہ ہل نہ چلائے، اس زمین سے پولی نہ اکھاڑے، اس زمین میں بیج نہ بوئے، اس زمین کو پانی نہ دے، اور روزانہ جا کر زمین کے کنارے کھڑے ہو کر زمین کو بدنام کرے، اے نالائق زمین، اے نااہل زمین، تو زمین یہ سارے جملے اس کو لوٹائے گی کہ میں تو زرخیز ہوں، تو نالائق ہے کہ میرے اندر بیج نہیں ڈال رہا. انہیں معلوم تھا، دشمنان انقلاب کو معلوم تھا کہ پاکستان جب آمادہ سر زمین ہے اس فکر کو قبول کرنے کے لیے، تو کوشش یہ کی جائے کہ یہ تفکر اس سرزمین میں نہ آئے، نہ آئے. لہذا پہلے یہ کوشش کی گئی باقاعدہ طور پر. میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے سنی علماء نے انقلاب کو قبول کیا پاکستان میں، سنی علماء نے باقاعدہ وفد بنا کر، پہلا پاکستانی وفد، بلکہ میں یہ کہوں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا غیر ملکی وفد پاکستان کا گیا اور سنی علماء کا وفد گیا ہے. انہوں نے جا کر عہد کیا اور کہا کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں امام کے ساتھ، جو حکم دو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا، سال بھی نہیں گزرا، سال سے کم عرصے میں پروپوگنڈا شروع ہوا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں بلکہ شیعہ انقلاب ہے، یعنی اہل سنت کو انقلاب سے دور کرنے کے لیے کوشش کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی. اس میں بہت سارے نالائکوں سے فائدہ اٹھایا گیا، بہت سارے نادانوں سے فائدہ اٹھایا گیا، اور انہیں جا کر یہ تعلیم دی گئی، انہیں پیسے دیے گئے، خریدا گیا کہ تم یہ جا کر پروپوگنڈا کرو کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں بلکہ شیعہ انقلاب ہے اور وہ کامیاب ہو گئے اس ملک کے اندر. کتابیں لکھی گئیں، تقریبیں ہوئیں، چاکنگ کی گئی، ہر ممکنہ طریقے سے یہ کہا گیا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں. خوب اس طرح سے اہل سنت کو دور کر دیا گیا. اب شیعہ، آپ کو معلوم ہے ان بزرگوں کو کہ اوائل انقلاب میں، عزیزان اوائل انقلاب میں سب سے زیادہ جو ہم دور طبقہ سمجھتے ہیں نظریاتی طور پر، عموماً یہ مشہور ہو گیا ہے، ایسے ہے نہیں لیکن یہ مشہور ہو گیا ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو سنجیدہ طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب سے سب سے زیادہ دور طبقہ ذاکرین ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے نا آج. ایسے نہیں تھا. ان بزرگوں نے سنا ہوگا انہی ذاکروں سے جو ساری عمر مولا علی کے قصیدے پڑھتے رہے تھے، جب انقلاب آیا انہوں نے امام خمینی کے قصیدے پڑھنا شروع کیے. آپ نے سنی ہوں گے، آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں بعضوں کے قصیدے موجود ہیں انہی ذاکروں نے. یہ بڑے بڑے ذاکر جن کو کہا جاتا ہے علماء دشمن، مذہب دشمن و فلاں فلاں، نہ، یہ انقلاب کے قصیدے پڑھنے والے، امام خمینی کے قصیدے پڑھنے والے تھے. مجھے یاد ہے میں نے خود سنے ان سے قصیدے، یعنی وہی جن کو کہا جاتا ہے یہ دشمن ہے، وہ دشمن نہیں تھے، انہوں نے قصیدے لکھے اور بہترین قصیدے. ان کے بول اب مجھے یاد نہیں، ورنہ آپ کو سنا بھی دیتا کوئی ایک آدھ قصیدہ یہاں پر، اس زمانے کی یاد آپ کی تازہ ہو جاتی. ان بزرگوں نے سنے ہوں گے، موجود تھے یہ لوگ. کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جس کے دل میں انقلاب کی محبت نہ ہو، جو تیار نہ ہو انقلاب کو قبول کرنے کے لیے. کوئی شیعہ ایسا نہیں تھا اس سرزمین پر، کوئی شیعہ جس رنگ میں بھی ہو، وہ شیعہ نمازی ہو، وہ شیعہ ماتمی ہو، وہ شیعہ ذاکر سننے والا ہو، وہ شیعہ ملنگ ہو، جو مختلف شکلیں روپ ہیں یہاں بنے ہوئے، وہ سب کے سب متفقہ طور پر اس ایک نقطے پر متفق تھے کہ یہ انقلاب ہمارا ہے، یہ انقلاب ہمارا ہے. کیا ہوا عزیزان اس ملک کے اندر کہ آج فاصلہ دیکھیں کتنا بڑھا دیا پاکستان کے تشیع کا انقلاب سے. وہ افراد، اس سرزمین جو سب سے آمادہ تھی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط خلیج فارس کے ارد گرد رہنے والے عرب ملکوں کے نام نہاد لیڈروں کو خرید کر انہیں یہ سونپا گیا ہے، یہ ماموریت دی گئی ہے، یہ ہدف دیا گیا ہے کہ تم نے عرب تشیعوں کو انقلاب سے دور کرنا ہے؟ کیا ہندوستان کے تشیعوں کے لیے پیسہ نہیں لگایا گیا؟ کیا پاکستان کے تشیعوں کے لیے پلاننگ نہیں کی گئی؟ یہ اس پلاننگ کا نتیجہ ہے، کامیاب پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آج انقلاب اسلامی کا دن ہے، 30واں سالانہ یوم ہے، اور پورے ملک کے اندر سناٹا ہے، پورے ملک کے اندر سناٹا ہے. یہ سناٹا کیسے پیدا ہوا؟ کس طرح ٹھنڈا کیا گیا اس جوش کو، اس خروش کو؟ اس کے اوپر کام ہوا، کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور کیا ان لوگوں نے آ کر. ان کے اور بھی بہت ساری ماموریتیں ہیں، اور بعض اوقات وہ مجھے اور آپ کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیتے ہیں، کبھی ہمارے احساسات بھڑکا دیتے ہیں، کبھی ہماری عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ہمارے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جذبات سے فائدہ اٹھا کر ہمیں بھی اپنی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں کہ تم بھی ہماری ہاں میں ہاں ملو، ہم بھی جذبات میں ہاں ملا دیتے ہیں. سوچتے تو نہیں ہے، دو موقعوں پر ہم نہیں سوچتے، ایک لعنت کرنی ہو کس پر کروا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کس پر لعنت کرنی. اگر ابھی کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ اس پنکھے پہ لعنت، سب کہیں گے بے شمار، یہ نہیں کہیں گے کہ اصل اس پنکھے، اصل پنکھے پہ کیوں لعنت ہو.
امام کو معدے کے کینسر کا مرض تھا، اور امام کو یہ مرض اس وقت سے پریشان کر رہا تھا جب امام نجف میں مقیم تھے، لیکن جیسے ہی اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نے نجف سے ہجرت فرمائی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر امام کا یہ مرض امام کے جسم سے یک بہ یک غائب ہو گیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو گیا تھا. امام کے میڈیکل پینل کے مطابق 1979 میں جب اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نجف سے باہر تشریف لائے آئے تو امام کے جسم میں کینسر نے پھلنا پھولنا بالکل بند کر دیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد 1989 میں دوبارہ امام کا مرض واپس پلٹ آیا تھا۔ امام کے مرض نے پھیلنا کیوں بند کر دیا اور دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، اس کی وجہ امام کے میڈیکل پینل کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکی، اور اسی وجہ سے آپ کو 24 مئی 1989 کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں آپ صرف 11 دن زندہ رہ سکے۔ جس وقت امام اسپتال میں داخل تھے، اسی دوران سید احمد خمینی اپنے والد کے ساتھ ہی اسپتال میں رہے اور مستقل امام کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جو لوگ احمد خمینی کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ احمد خمینی کے اپنے والد سے محبت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر اس وقت کے بعد سے جب سے ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ خمینی نجف میں پاسی اور ساواک کے افراد کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ سید احمد خمینی اپنے والد کے دایاں ہاتھ تھے، دفتر کے منتظم اور امام کے ہمراز تھے، ساتھ ہی جب تک احمد خمینی زندہ رہے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ 1993 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ روح اللہ نے ایک دن بھی اپنی نماز قضا نہیں کی، اچھی خاصی عمر ہونے اور جسمانی طاقت کے جواب دے جانے کے باوجود بھی آپ کا اصرار یہی تھا کہ ویسے ہی نماز بجا لائیں جیسے عام حالت میں بجا لاتے تھے، جبکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا یہی اصرار تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن آپ کے اس اصرار کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ 87 سال کا یہ کمزور انسان خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کے بغیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا خدا کے حضور میں خجالت کی وجہ سے اپنے اوپر سختی کرتے تھے تاکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسبیح خدا کرتے ہوئے، سبحان ربی العظیم و بحمد۔
انقلاب امتوں کی بیداری کے لیے خدا نے ایک نور اس عصر میں جلایا، روشن کیا، ایک صبح پھوٹی، اس نور سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ جس طرح رسول اللہ کا فرمانا تھا ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ نجات کی کشتی کیسے بنے گی، یہ نجات کی کشتی کیسے بنی، کیسے اس کشتی نجات پر سوار ہو؟ کوئی ایسا حسینی رہبر آئے، اس کشتی کا ناخدا بنے، ہمیں اپنے ساتھ ملائے اور ہمیں کہے کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ یہ جب پاکستان بنا، یہاں کی مثال دوں آپ کو، جب پاکستان بنا تو انڈیا سے جو مہاجرین پاکستان میں آئے کس طریقے سے آئے؟ ٹرین پر بیٹھ کر، ٹرین پر آئے تھے نا اکثر جی، جو آئے تھے زیادہ ٹرین پر آئے، البتہ مختلف طریقوں سے آئے، کوئی پیدل آئے، کوئی کس طرح سے آئے، لیکن بڑی تعداد ٹرین پر آئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزادی کی ٹرین۔ اس کا نام کیا تھا؟ آزادی کی ٹرین۔ آزادی کی ٹرین پہ لوگ بیٹھے، راستے میں ان کا قتل عام ہوا، شہید کیا گیا، بہت بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ان لوگوں پر، لیکن پھر بھی وہ پرعزم تھے اور جو بچ گئے وہ پہنچا یہاں پر۔ یہ آزادی کی ٹرین تھی۔ عزیزان، انقلاب کو بھی آپ آزادی کی ٹرین سمجھیں، امتوں کی آزادی کی ٹرین، مسلمانوں کی عزت اور نجات کی ٹرین تھی۔ اور اس ٹرین پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کو روکا گیا، اور ٹرینوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ایک خطرناک پودا ہوتا ہے پوسٹ کانٹا بدلنے والا. ایک آدمی ہوتا ہے جو کانٹا بدلتا ہے، یعنی ایک ٹریک پہ جاتی ہوئی ٹرین کا کانٹا بدل کے دوسری ٹریک پر چڑھا دیتا ہے، ایک پٹڑی پہ جاتی ہوئی کو دوسری پٹڑی پر چڑھا دیتا ہے. ٹرین میں بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا، پلیٹ فارم پہ آپ اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کو سرے سے پتہ نہیں چلتا کہ کانٹا کب بدلا، کیسے بدلا، اور بدل کر ہمیں کس ٹریک پر چڑھا دیا گیا ہے. عزیزان، یہ ساری امت، یہ ساری امت انقلاب کی ٹرین پر سوار تھی. اس کا ملنگ بھی سوار تھا، اس کا عالم بھی سوار تھا، اس کا ذاکر بھی سوار تھا، اس کا جوان بھی سوار تھا، اس کا بوڑھا بھی سوار تھا. یہ کیا ہوا؟ کس نے کانٹا بدلا؟
میں نے ان کی انگلیوں کے اشارے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے بتیاں بجھا دی اور کمرے سے باہر چلی گئی. انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے بعد دوبارہ انہیں کبھی ہوش نہیں آیا. ڈاکٹروں نے ہوش ملانے کی بہت کوششیں کی، انہوں نے ساری ممکن کوششیں کر لی تاکہ ان کا دل دوبارہ دھڑکنے لگے. ڈاکٹروں نے کہا کہ امام نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ ان کے آخری لمحات تھے.
آخر کار امام خمینی شب شنبے 28 شوال بے مطابق 3 جون 1989 کو 87 سال 9 مہینے 10 دن کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے.
شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیر. از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور ها و تقصیر ها بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.
امام خمینی کی پیدائش کو 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے. آج رہبر انقلابی اسلام کے عنوان سے امام کا نام پوری دنیا میں پہچانا جا چکا ہے. ایسا رہبر جس نے 20ویں صدی کے واحد اسلامی انقلاب کو سر انجام تک پہنچایا. امام یوں تو بہت سی صفات کے مالک تھے لیکن آپ کی رہبری اور قیادت کی صفت زیادہ پہچان کا باعث بنی اور آپ نے اسی کے ذریعے شہرت بھی پائی. علمی فقہی دنیا میں آپ جدت پسند فقیہ و مرجع کے طور پر مشہور ہوئے, وہ بھی اس طرح کے 1200 برس گزر جانے کے بعد بھی فقہا اور مراجع حکومت اسلامی تشکیل دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے. آپ نے ایسی صورتحال میں حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی. آپ نے بعض گزشتہ علماء کی طرح صرف شرعی رکوم کو حاصل کرنے, کتابیں اور رسالے لکھنے اور امام کے ظہور کا انتظار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر اسلامی حکومت بھی تشکیل دی. یہ امام خمینی ہی تھے جنہوں نے گزشتہ علماء کے درمیان ہمیشہ مورد بحث و جدل قرار پانے والے ایک اہم نظریے کو عملی جامہ پہنایا. جی ہاں, وہ نظریہ جس کا عنوان ولایت فقیہ ہے, وہ نظریہ جس نے اسلامی فقہا اور علماء کو اعتبار بخشا اور ولایت امر کو ان کے حوالے کر دیا, وہ نظریہ جس نے ثابت کر دیا کہ ایسی سیاست جو اصول دین سے موافق نہ ہو اور ولایت فقیہ کے سائے میں پروان نہ چڑھے باطل اور غیر قابل قبول ہے. ساتھ ہی آپ نے مذہب و سیاست کو الگ الگ ثابت کرنے والے نظریے کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا, اور یہ سب آپ نے اس زمانے میں کیا جب علماء اور فقہا حوزہ حائے علمیہ میں اپنے حجروں میں بیٹھ جانا غنیمت سمجھتے تھے اور سیاسی امور میں دخالت کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے. آج ان علماء و فقہا کا فریضہ ہے اور ان پر واجب ہے کہ سیاسی میدان میں اتریں اور معاشرے کو سیاسی لحاظ سے آگے بڑھاتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں. اس میں تمام علماء کرام شامل ہیں, یہاں تک کہ وہ علماء بھی جو نظریہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں اور اس کے قائل نہیں ہیں. امام خمینی کے مریدوں اور ان کے چاہنے والوں کے مطابق امام نے اپنی امت کو ایک ایسے وقت میں نجات دی جب بقیہ دوسرے تمام افراد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے. شیعوں کے 12ویں امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے 1200 سال بعد روح اللہ موسوی خمینی نامی ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے ولایت فقیہ کی بنیادوں پر ایک نئی اسلامی حکومت کی تشکیل دی. ایسی حکومت جس میں سب سے اوپر فقہا کا حکم چلتا تھا اور وہ حکومت کرتے تھے. یہی وہ اسلامی حکومت ہے جس کے لیے گزشتہ صدیوں تک مسلمانان عالم سعی و کوشش کرتے چلے آ رہے تھے. اسی لیے آپ کے بعد نئے ولی فقیہ کا انتخاب کیا گیا. امام خمینی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے نظریہ ولایت فقیہ کو مسلمانوں کے لیے عملی طور پر پیش کر دیا. مسلمانوں کے لیے یہی آپ کی میراث تھی. ہر سال 3 جون کا دن امام خمینی کا یوم وفات ہے. مرور زمان کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور آپ کا عمل آنے والی نسلوں کے لیے مزید واضح ہو کر سامنے آئے گا. امام اپنی صدی کے سب سے روشن ستارے تھے اور ہمیشہ اسی طرح روشن باقی رہیں گے. جو آپ کے بارے میں کہا اور سنا گیا وہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے جو بیان نہ ہو سکا. آپ کی تاریخ کے تشنہ پہلو اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ تاریخ اظہار نظر کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں۔
امیدواروں کی انشاءاللہ انعامات خاصے ولی عصر ارواح عالم الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.
اگر عنایت خدا نبود شما با چه کدام قدرت میتوانستید این کار را بکنید؟
اگر آج اللہ کی حمایت و مدد نہ ہوتی تو آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کس طرح امریکہ کا مقابلہ کرتے؟ اگر اللہ کی عنایت و توفیق نہ ہوتی تو کیا آپ امریکہ کو یہاں سے نکال سکتے تھے؟ خود امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، ایران آخر تک تمہاری خبر لیتا رہے گا۔
امام خمینی تو فقط چاند فتووں سے نہ پہچانا، چاند یادگار واقعات سے نہیں پہچانا۔ امام خمینی کی پہچان کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ نسلیں آئیں گی بعد میں جو اس عظیم انسان کو پہچانیں گی، یہ کون گزرا ہے اس صدی میں اور اس زمانے میں جس نے امت کی کایا پلٹ دیا؟ یعنی میں یوں کہوں، یہ کون آیا تھا جس نے سارے انبیاء کی زحمتوں کو ثمر تک پہنچایا؟ یہ کون آیا جس نے آئمہ کے مصائب کو ختم کیا اور درد آئمہ کو جس نے ختم کیا؟ یہ کون آیا جس کے کام کی صورت میں انبیاء کی آرزویں پوری ہوئی، آئمہ کی دعائیں پوری ہوئی؟
كفى مجدك اليوم الخلدا، تموج بضوئك تمحو الظلام، وتعلو شموخا كريم الحسام،
فتزهو السماء السيدة.
كفى مجدك اليوم أن خلدا،
كنت في زورق الأولياء حنوا لجدك في كربلاء
فوشك بالمجد والكبرياء وأورثك العز فيض الندى
فوشك بالمجد والكبرياء وأورثك العز فيض الندى كفى مجدك اليوم أنخل لي